الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل مولايا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ مزمل شریف کی ابتدائی آیات سے متعلق مختصر سی تفسیر کا سلسلہ گزشتہ درسوں میں جاری تھا اور یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ عقائد اسلامیہ کو، اسلامی تعلیمات کو، اس کی معلومات کو ہم اپنے ذخیرہ مطالعہ کے اندر شامل کر سکیں۔ سورہ مزمل شریف مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورت ہے اور اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اب تک آپ کی خدمت میں تقریباً 7 کے قریب آیات کا مختصر خلاصہ اکابر کی تعلیمات کے تحت ذکر کیا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جب نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد سورہ مدثر اور اس کے قریب قریب اترنے والی صورتوں کے اندر سورہ مزمل شریف ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پر قرآن کریم کی ابتدا ہو چکی ہے، اب اللہ رب العالمین جل وعلا ابتدائی مرحلہ ہے اور اعلان نبوت کے بعد کفار و مشرکین بڑی سختی کے ساتھ آپ کی مخالفت پر کھڑے ہیں اور جو قریبی دوست اور رفقا تھے وہ بھی دشمن ہوئے، جو آپ کو صادق الامین کہتے اور صداقت و امانت کی مثالیں اس مکہ کے اندر اگر مطلق یہ کہا جائے کہ آپ میں سب سے سچا اور سب سے امانت دار کون ہے تو پھر نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ذہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی طرف راغب ہوتا۔ یہ تمام قریش مکہ کا نظریہ تھا، لیکن جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین جل وعلا کے اذن سے اس احکام کو بیان فرمایا اور قرآن کی آیات کو پڑھ کر باقاعدہ طور پر اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ان کے اندر موجود جو برائیاں تھیں، سب سے بڑی برائی اللہ رب العالمین جل وعلا کے سامنے ظلم یعنی شرک تھا، بتوں کی عبادت کرنا، بتوں کو خدا کہنا، ان کو معبود ماننا، اور العیاذ باللہ بتوں کو مستحق عبادت سمجھنا، باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو سجا کر بنا کر سوار کر ایک تصوراتی افسانہ اس سے متعلق بنا کر پھر ان بتوں کو کی عبادت کو جائز قرار دینا، اور پھر اس میں بھی عجیب قسم کی ان کی لنترانیاں تھی، عجیب قسم کے فاسد خیالات تھے کہ ہوا کا بت الگ کیا ہوا تھا تو بارش کا بت الگ کیا ہوا تھا تو موسم کا بت الگ کیا ہوا تھا، بیٹا دینے والا بت الگ ہے، بیٹی دینے، جس کو کہا جاتا ہے نا 360 بت، یہ اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات کے حوالے سے انہوں نے الگ الگ کیے ہوئے تھے کہ پانی مانگنا ہے تو اس کے پاس جانا ہے، بارش مانگنا ہے تو اس کے پاس جانا ہے، بیٹا چاہیے تو اس کے پاس جانا ہے، بیٹی چاہیے تو، مال چاہیے تو، اس قسم کے انہوں نے اپنے ذہنی فاسد خیالات میں ان کو بت بنائے، بتوں کو خدا بنائے، اور پھر اتنے بے وقوف کہ سفر کے اندر روانہ ہوئے تو ایک آٹے کا بہت بڑا بت بنا لیا اور اس کو ایک بہت بڑے تھال میں سجا دیا، سفر میں بڑے اہتمام کے ساتھ علیہ باللہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو خدا کہہ رہے ہیں کہ نظام کائنات کو جیسے وہ بت آٹے کا بت چلا رہا ہے. اتفاق یوں ہوا کہ لوٹتے وقت ان کے پاس کھانے کی جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی، اب کھانے کی کوئی چیز باقی نہ رہی. تو مسجد ہنسی گا نہیں، میں صرف ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں اس حوالے سے. جب وہ وہاں سے لوٹے تو اب بھوک لگی، تو اب اپنے بھگوان کی محبت پر بھوک کی محبت غالب آ گئی، اب پیٹ بھرنا تھا. پہلے تو برداشت کیا کہ چلو سفر گزر جائے گا، لیکن سفر بڑا طویل تھا، اپنی منزل تک پہنچنے میں بہت ٹائم باقی تھا. تو ان کی نظر جو ہے وہ للچائی ہوئی پھر اس آٹے کے اوپر پڑی کہ جناب آٹا لے لیا جائے، اس سے روٹی بنا لی جائے. یعنی ان کی ذہنی پسماندگی دیکھیں آپ. لیکن پھر اپنے آپ کو متنبہ کیا کہ نہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا، جس کو ہم معبود کہہ رہے ہیں اس کو مٹا دیں، یہ کیسے ہو سکتا. وہ یہ نہیں سمجھتے پہلے وہ نہیں تھا، اس کو بنایا بھی تم نے تھا. اب یہ مشورہ ان کے اندر ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ صرف ایک ٹانگ نکال دیتے ہیں اور اس سے روٹی بنا لیتے ہیں، یوں تو جسم باقی ہے. خیر سب کو ایک ساتھ بھوک لگی تھی، انہوں نے ایک ٹانگ اس کی نکال دی، اس سے روٹیاں بنائی، کھانا کھا لیا. اب پھر جب دوسرا وقت آیا تو پھر اسی طرح بڑے پریشان کہ یہ کیا ہم کرتے جا رہے ہیں، کوئی طریقہ ٹھیک تو نہیں ہے. پھر انہوں نے جناب جو ہے کہ دوسری ٹانگ بھی نکال دی، اس طرح ایک بازو نکال دیا، پھر دوسرا بازو نکال دیا، پورا جسم نکال دیا، پھر سر کو اس قائم رکھا کہ چلو سر سفر ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا کہ منزل تک پہنچے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بھوک لگی تو انہوں نے کہا چلو دل میں تو بھگوان کا تصور ہے، بس کو پورا ہی ختم کر دو. تو اس قسم کی ذہنی پسماندگی ان کی تھی کہ جو آٹے کا بت بنایا تھا اس کو خود وہ خدا کہتے تھے اور معاذ اللہ اس کو پھر چٹ کر گئے. تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فاسد خیالات کا مکمل طور پر رد کیا تو وہ صرف تکبر اور انانیت میں اور ہٹ دھرمی میں، جس میں سب سے بڑا شیطان ابو جہل تھا اور ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف. ولید بن مغیرہ تو بہت بڑا شاعر بھی تھا اور بہت مالدار آدمی تھا، ان کو سب سے بڑی بات یہ چبھتی تھی کہ میں مالدار ہوں، مجھے نبی کیوں نہیں بنایا گیا، میرے پاس اتنے غلام ہیں، مجھے نبی کیوں نہیں بنایا گیا. ایک ان کے اندر تکبر کا پہلو یہ تھا. دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کا پہلو یہ تھا کہ جو ہم میں سے ہے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، نبی کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ کوئی ہمارے لیے ما فوق الذات کوئی ذات ہو، ہم سے ہٹ کر کوئی ذات ہو، کوئی فرشتہ نبی ہو کراتا تو ہم اس کو تسلیم کر لیتے. یہ اپنی طرف سے ہیلے بہانے، جس طرح انہوں نے خدا کے تصوراتی ایک بھیانک اور نفسیاتی اور ایک گھٹیا تصور بنایا تھا، اس طرح حضور کی ذات پر وہ اعتراض کرتے تھے. ایک تصور یہ تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نبی ہیں تو پھر آسمان سے کوئی فرشتہ آئے، اس کو ہم دیکھیں اور ہمیں کہیں کہ جناب آپ نبی ہیں، اور باقاعدہ وہ ہمیں جو وہی آپ پر اترتی ہے وہ ہم پر کیوں نہیں اترتی. اس قسم کے ان کے فرضی گویا کے خیالات تھے اور وہ اس پر گویا کے بڑھ چڑھ کر بات کرتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس سورہ مزمل سے لے کر مکی ساری صورتوں کے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی کہ محبوب آپ صبر کریں، بس ہم انتقام خود لیں گے، ہم خود ان سے انتقام لیں گے، اور آپ بالکل جو ہے وہ تسلی رکھیں اور آپ جو ہے کہ وہ صبر کریں، اور یہ جس معاملے کی طرف بڑھ رہے ہیں ان سے انتقام ہم خود لیں گے. اور پھر دوسرا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء کے قصے اتارے جاتے تھے کہ حبیب ہر دور میں جب نبی آئے ہیں تو ان کو اسی طرح جھٹلایا گیا، اسی طرح ان کی رسالت و نبوت کا انکار کیا گیا ہٹ دھرمی کی بنا پر. لیکن آپ صبر کے ساتھ جم کر رہیے اور آپ مضبوطی کے ساتھ رہیے. یہیں پر ہوگا کہ جو لوگ اس وقت آپ کی مخالفت میں ہے، یہ مکہ کے لوگ آپ کے صبر، آپ کے تحمل اور آپ کے اخلاق اور آپ کے برداشت کا ایک امتحان جب ختم ہوگا محبوب، تو اس وقت یہ سارا مکہ جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہوگا. اور اب آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی عنوان سے تسلی دے رہا ہے، اور نماز تہجد کا مسئلہ گزرا، اب آگے ذکر ہو رہا ہے کہ محبوب دل کو ان کے خرافات، ان کے تان و تشنی کی طرف آپ توجہ نہ دیں اور آپ اپنے رب کی یاد میں زیادہ رہیں، اپنے رب کو زیادہ یاد رکھیں. جب یہ تانہ دیں گے آپ کو، آپ کی بات کو رد کریں گے، آپ کی تقریر کو، آپ کی تبلیغ کو جب یہ فراموش کریں گے تو آپ ان پر توجہ نہیں کرنا، آپ ہماری طرف دیکھنا کہ ہم سن رہے ہیں، آپ ہمارے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اور ہم آپ کے لیے دن بدن ترقی درجات کر رہے ہیں، تو یہ حقیقت بھی ہے اور اس سے آپ کو تسلی بھی ہوگی کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ضائع نہیں جا رہا، جو میں محنت کر رہا ہوں وہ ضائع نہیں جا رہی، جس رب کے لیے کر رہا ہوں وہ دیکھ بھی رہا ہے اور وہ مجھ پر اس پر اجر بھی عطا فرما رہا ہے. اب اس کے خاص بڑے پیارے پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا، فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. محبوب ذرا دل کو اور مضبوط کر، کیونکہ کافروں کے تانے اور ان کے ظلم ان کے ستم کی انتہا ہو گئی ہے، تو اب کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے شاگرد ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو آداب سکھا رہا ہے کہ محبوب کرنا کیا ہے، کس طرح مقابلہ ہوگا، نفسیاتی طور پر، شرعی طور پر کیا حکمت عملی ہوگی. فرمایا سب سے پہلے محبوب ایسا کرو کہ یہ ایسے کام کر رہے ہیں جس سے دل چھنی ہو جاتا ہے، ان کے تانے ایسے ہوتے ہیں جس سے دل کٹ جاتا ہے، آگے سے یہ اتنے برے انداز میں رسپانس دیتے ہیں کہ ہمت ساری ٹوٹ جاتی ہے اور جی نہیں چاہتا کہ ان کے مکرو چہروں کو دیکھو، کہ ان کے ساتھ اتنی شفقت اور محبت کا لحاظ کیا جائے، انتہا درجے تک جا کر انہی کی بھلائی کی بات کی جائے، ان سے کوئی تقاضا بھی نہیں، کچھ مانگنا بھی نہیں، انہی کی بھلائی کی بات ہے. کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے ان سے، کوئی مکان نہیں مانگ رہے ان سے، کوئی ذاتی سپورٹ نہیں مانگ رہے، یہ مانگ رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہو رب کا کلمہ پڑھ لو. یہ خرافات اور شرک، اور ہمت ہے تو پھر بات کر لو نا، یہ بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں، اس پر بھی تم بات نہیں کر سکتے، دلیل تمہارے پاس نہیں، ہماری دلیل کا جواب بھی تمہارے پاس نہیں. صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مر جاؤ گے، اتنے لوگ مر گئے تو دائمی جہنم میں رہو گے، کیوں اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو، کیوں غور نہیں کرتے، کیوں عقل سے کام نہیں لیتے. لیکن وہ اس کا الٹا جواب جب دیتے اور ہنسی مذاق، کیونکہ ابتدائی دور تھا اور معاذ اللہ جادوگر اور نہ جانے کیا کیا برے الفاظ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تانا دیتے تو دل چھنی ہو جاتا. اب اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب اب خاص ایک طریقہ ہے عبادت کا، وہ آپ اختیار کریں، تاکہ دن بھر اگر یہ کسی قسم کا بھی تانا اور کسی قسم کی بھی تکلیف آپ کو دے تو ہم آپ کو پھر ایک ذکر کی مشق سکھاتے ہیں کہ ایک خاص طریقے سے آپ ہمیں یاد کریں. اس خاص طریقے سے یاد کریں گے تو آپ بہت توانا ہو جائیں گے اور بہت مضبوط ہو جائیں گے، آپ باطن میں مضبوط پہاڑ کی طرح ہو جائیں گے، اور ان کے یہ دھکوسلے، انکار، گالی گلوچ اور یہ جو بدتمیزیاں ہیں، یہ خش و خاشاک کی طرح آپ کے سامنے کوئی حیثیت، گھاس پھوس کی حیثیت رکھیں گے. ان کی اکثریت اگر آپ اکیلے مکہ کے اندر یہ ہزاروں ہیں، تو محبوب خاص ایک آپ کو ایک حکمت عملی ہم بتاتے ہیں، وہ اختیار کریں آپ. اس سے یہ ہوگا کہ پھر یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مبلغ ہیں تو مبلغ کو نفسیاتی طور پر مطمئن ہونا ضروری ہے. اگر اگلے کا رو بھی آپ کے اوپر طاری ہو جائے گا تو آپ کیسے بیان کریں گے، بیان بھی کریں گے تو پھر اس کو لحاظ رکھیں گے، ٹھیک ہے یہ کر لو یہ نہیں کرو، اصل بات تو ڈیلیور نہیں ہو پائے گی. تو فرمایا کہ ہم آپ کو نفسیاتی طور پر، فکری طور پر، روحانی طور پر مطمئن کر رہے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ محبوب وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. آپ اپنے رب کو یاد تو کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کا بھی طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں. کیسے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے منقطع ہو کر، سب سے کٹ کر، دن میں ایک ایسا وقت نکالیں اور ایسی ریاضت کریں، ایسی باقاعدہ ذکر کی ایکسرسائز کریں، اور آپ کے اندر وہ سارے کمالات تو ایسی موجود ہیں، لیکن اس میں یہ ہو کہ پھر نہ اپنے دماغ کے اندر ہوں نہ غیر دماغ کے اندر، سب کو خالی کریں آپ. اور وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر، سارے رشتوں کو چھوڑ کر آپ صرف ذرا ہمارے نام کا ورد کرنا شروع کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا دل ہمارے عرفان سے اور معرفت کا گنجینا تو ہے، لیکن وہ گوشے اجاگر ہوتے چلے جائیں، اور پھر جو آپ کے ساتھ جڑے وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا چلا جائے گا. اور اس پر میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، اس میں ایک تفسیر میرے اور آپ جیسے لوگوں کو سمجھنے کے لیے وہ یہ بنتی ہے کہ وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کرو، آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں. اب ایک ہے رب کا ذکر کرنا، ایک ہے رب کے نام کا ذکر کرنا، یہ دونوں الگ چیز ہے. ایک ہے ذات کا ذکر اور ایک ہے اس کے اسماء کا ذکر، اور یہاں پر ذکر کے اس سلیقے اور طریقے اور جو مدارج روحانیت کی اس کو سمجھایا جا رہا ہے. فرما وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، محبوب اپنے نام، اپنے رب کا جو نام ہے، اور اپنے رب کے نام کا ذکر آپ کرتے رہیے. تو رب کے نام کا ذکر اور رب کے ذکر میں کیا مطلب ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے جیسے توحید الوہیت اور توحید ربوبیت ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین جل وعلا کو ایک ماننا، ایک یقین کرنا، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس مجموعی عقیدے کا نام ہے توحید. ٹھیک ہے، ایک ہونا، اپنی ذات میں ایک ہونا، اپنی صفات میں ایک ہونا، اس کا نام ہے توحید. یہ اسلام کی بنیاد ہے، سب سے پہلا عقیدہ مسلمانوں کا ایک ہے. لیکن اس کی دو جہتیں ہیں، ذرا میں آسان کر دوں آپ کے ذہنوں کے مطابق. اس کے دو طریقے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں توحید الوہیت اور ایک کو کہتے ہیں توحید ربوبیت. توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ ہے، اس کی ذات موجود ہے، لیکن وہ اپنی ذات میں موجود ہونے میں بھی تنہا ہے، کسی کے بنائے بغیر. تو یہ توحید الوہیت ہے. جیسا ہماری بھی ذات ہے، پھر ہماری اچھائیاں ہیں، ہم دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، تو یہ ہماری صفات ہیں. عالم ہونا، امیر ہونا، غریب ہونا، حافظ ہونا، دیکھنا، سننا، چلنا، بولنا، یہ ہماری صفات ہیں اور ایک ہماری ذات ہے، بلا تشبیہ آپ اس کو سمجھیے. تو ہماری ذات کا خالق بھی اللہ ہے اور ہماری صفات کا خالق بھی اللہ ہے. تو اسی طرح دو چیزیں، ایک اس کی ذات کی صفات، ایک اس کی ذات. اللہ رب العالمین اپنے ہونے میں، اپنی ذات میں، اپنے موجود ہونے میں بھی یکتا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خود سے ہے، واجب الوجود ہے. اور واجب الوجود اس کو کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری ہو، نہ ہونا محال ہو. اس کا ایک معنی یہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ایک بات، اللہ رب العالمین جل وعلا جس طرح اپنی ذات میں ایک ہے، اس طرح اپنی ربوبیت میں ایک ہے. اب آپ دیکھیں یہ کائنات جو چل رہی ہے، آسمان بنانا، زمین بنانا، انسان بنانا، ہوائیں چلانا، سبزہ اگانا، بارش لانا، گرمی لانا، دن لانا، رات لانا، سورج کو چلانا، چاند کو چلانا، یہ باقاعدہ پرورش ہو رہی ہے، یہ ربوبیت کا نظام ہے. تو جس طرح اللہ رب العالمین جل وعلا خود سے ہونے میں ایک ہے، اس طرح اس نظام کو چلانے میں بھی ایک ہے. تو خود سے ایک ہے، اس کا معنی توحید الوہیت. اس نظام کو وہ تنہا چلا رہا ہے، اس کا معنی توحید ربوبیت. ربوبیت کا معنی ہے کہ گرو کرنا، اس کو دینا، جس طرح فیڈ کرتی ہے ماں اپنے بچے کو. تو جس طرح یہ کائنات کا یہ پورا ایک نظام چل رہا ہے ربوبیت کا، یہ کے بعد دیگر جس کی جو ضرورت ہے وہ مکمل ہو رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت. اب اللہ رب العالمین کی ذات تک ہماری براہ راست رسائی نہیں ہے. اللہ ہے، ہے کیسے جانتے ہو اللہ ہے؟ کیسے جانتے ہو جناب؟ کہ جی آسمان پیدا کیا اس نے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو بھائی میں پوچھ رہا ہوں اللہ ہے، آپ یہ مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ تو پتا چلا کہ اللہ کے ہونے پر یہی مثالیں اس کی طرف لے جاتی ہیں. اللہ کو اگر براہ راست پانا ممکن ہے، اس کی صفت ربوبیت سے اس کی الوہیت کی طرف جایا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جب قرآن میں سب سے پہلا تعارف اللہ رب العالمین کا ہوا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کون ہے اللہ؟ فرمایا رب العالمین جو سارے عالم کو چلا رہا ہے. تو یہ عالم دلیل بنتا ہے اللہ کے ہونے پر. تو یہ عالم جو ہے یہ نظام ربوبیت ہے. اللہ اپنے ہونے میں بھی ایک ہے اور اس نظام کو چلانے میں بھی ایک ہے. اللہ ہونے میں بھی ایک ہے اور اس نظام کو چلانے میں بھی ایک ہے. اور میں اس سے پہلے کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ مشرکین مکہ کا شرک جو تھا، دراصل مشرک تین قسم کے پیدا ہوئے، یا اس کو دو قسم کے، جلدی سے سمجھ لیے، دو قسم کے مشرک تھے. ایک وہ تھے جو اللہ کی الوہیت میں شریک کرتے تھے، اور ایک وہ تھے جو ربوبیت میں شریک کرتے تھے. الوہیت میں شریک کرنے کا کیا معنی؟ کہ جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے، تو یہ آگ بھی ہمیشہ سے ہے. مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کا نظریہ یہ کہ آگ بھی ہمیشہ سے ہے. جس طرح قرآن یہ کہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے. واجب الوجود اس کو کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری ہے، اور وہ نہیں ہو تو پھر یہ کائنات کیسے ہے؟ اس کا نہ ہونا محال ہے، ایک بات. اور وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور وہ خود سے ہے، یہ ذات کے بارے میں عقیدہ ہے. تو کچھ مشرکین ایسے تھے جو ذات میں شرک کرتے تھے، اور ذات نے ان کا شرک کیا تھا. ذات میں شرک ان کا یہ تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جس طرح کہ مجوسی کی مثال میں دیتا ہوں، جس سے آگ، مجوسی جو آگ کی عبادت کرتا ہے، وہ کہتا آگ ہمیشہ سے ہے، تو یہ ذات میں شرک ہوا. ٹھیک ہے، لیکن مشرکین مکہ کا جو شرک تھا اکثریت کا، وہ ذات میں نہیں تھا، وہ صفات میں تھا، وہ ربوبیت میں تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہے ضرور، وہ یہ کہتے تھے اللہ ہے ضرور، لیکن کائنات بنا کر تھک گیا ہے، وہ عاجز ہو گیا ہے کائنات بنا کر. اب اس نے کیا کیا ہے کہ اپنی خدائی کے جو اختیارات تھے وہ ٹرانسفر کر دی ہمارے بتوں کو. اب ہمارا یہ بچکنڈا جو ہے یہ بچہ دے گا، اور یہ بچکنڈا جو ہے یہ ہوا چلائے گا، یہ فلانی جو کالی ہے یہ دے گی، فلانی لالی یہ دے گی. اس قسم کے انہوں نے عقیدے اپنی طرف سے گڑھ لیے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل والا اپنی ربوبیت میں بھی تنہا ہے اور اپنی الوہیت میں بھی تنہا ہے. ایک بار اب ان کا ایک نظریہ یہ تھا، اور اس نظریے سے ان کو جو خرابی لگی وہ کیا لگی، وہ یہ کہنے لگے کہ عبادت اس بڑے خدا ہی کی کرنی ہے جو اصل میں ہے، لیکن اس نے اپنی خدائی کو ٹرانسفر کر دیا ہمارے بتوں کے اندر، تو اب اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو اتنا بڑا ہے، وہ تو سب سے پہلے. تو ایسا کرتے ہیں کہ ان چھوٹوں کی عبادت کرتے ہیں، ان چھوٹوں کی عبادت کریں گے تو یہ چھوٹوں کی عبادت ہمیں اس بڑے کے قریب کر دے گی، جو سورہ زمر میں آیا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان چھوٹوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان چھوٹوں کی عبادت کریں گے تو یہ چھوٹے ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اب ان کے شرک کی وجہ آپ سمجھ چکے ہیں. ایک تو وہ تھے جو ذات کے اندر کئی چیزوں کو قدیم مانتے تھے، ہمیشہ سے مانتے تھے، یہ شرک. اب ذرا باریک سی بات کے لیے کو میں آگے چل رہا ہوں. اور جو ربوبیت میں شرک کرتے تھے، ان کی شرک کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے بتوں کو مستحق عبادت سمجھتے تھے، اس کو معبود کہتے تھے، اس کی عبادت کو جائز قرار کر دیتے تھے. اور پھر تیسرا ان کے اندر برائی یہ تھی، وہ کہتے تھے خدا تھک گیا ہے اور اس کی خدائی اس میں ٹرانسفر ہو گئی ہے، یہ شرک ہے. کچھ لوگوں نے اہل سنت کے خلاف اپنی بھڑاس اور اپنی ہوس اور اپنے جو جلن تھی وہ نکالنے کے لیے انہوں نے اس آیت کو پکڑا کہ دیکھو تم بھی رسول اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہو، تم بھی غوث اعظم کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہو، تم بھی اولیاء کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہو. تو دیکھو کافر بھی تو اللہ کی بارگاہ میں بتوں کو وسیلہ بناتے تھے. تو پتا چلا کہ اگر کوئی کسی کو خدا نہ بھی کہے تو کیا ہوتا، صرف وسیلہ بنانے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کافر جب اپنے بتوں کو پوچھتے تھے تو ان سے پوچھا جاتا تھا تم بتوں کو کیوں پوچھتے، اللہ کو نہیں مانتے؟ وہ کہتے جی اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن اس کی عبادت کے لائق ہم نہیں رہے، اس کی عبادت کرنی تو یہ چھوٹے جتنے بت ہیں ان کی عبادت ہم کریں تو لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ بت جو ہمیں خدا کے قریب کریں گے. اب بھی کرتے ہیں کیا، اس کو بالکل گڈ مڈ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح انہوں نے بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر وہ کافر ہوئے ہیں، اس طرح تم نے رسول کو اور ولیوں کو وسیلہ بنا کر تم مشرک ہوئے ہو، اور تم میں ان میں کیا فرق ہے؟ یہ ان کا اعتراض ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا جواب ذرا آسان سے سنیے کہ کتنی بڑی دھاندلی، کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ جس طرح وہ خدا کو مانتے تھے اور ہم بھی خدا کو مانتے تو مشرک ہو گئے، تو یہ بات کرنے کی ہوگی. ان کے نزدیک مارنے کا کیا تصور تھا، ان کے نزدیک ماننے کی حقیقت کیا تھی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مشرکین کا اپنے بتوں کو وسیلہ بنانا اور مسلمانوں کا اللہ اور اللہ کی بارگاہ میں رسولوں اور ولیوں کو وسیلہ بنانا تو زمین اور آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. کہنے لگے وہ کیوں؟ ہم نے کہا مسلمان جس کو وسیلہ بناتا ہے تو صرف اس کو وسیلہ بناتا ہے، اس کو معبود نہیں کہتا. مشرکین جس کو وسیلہ بناتے تھے اس کو معبود ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے. ان کا شرک وسیلہ بنانا نہیں تھا، ان کا شرک مورتیوں کو خدا کہنا تھا. اور قرآن کا لفظ موجود ہے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ لفظ کو کھا جاتے ہیں. صرف الی اللہ زلفا، محبت میں ان کے قریب، بس اس لفظ کا پکڑتا. ہم نے کہا اس کا تو معنی کرو جو کنڈیشن پہلے لگی ہوئی ہے. ان کا یہ نظریہ تھا کہ ما نعبدہم، ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو پہلی وجہ ان کی غلطی یہ تھی اور ان کے شرک کی وجہ صرف ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا نہیں، ان کی شرک کی وجہ تھی کہ وہ اللہ کے علاوہ ان بتوں کو عبادت کے لائق سمجھتے تھے. ایک بات، اس لیے مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے کہتا لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا اللہ مگر ایک اللہ. ٹھیک ہے، تو ان کی شرک کی وجہ آپ سمجھ گئے کیا تھی؟ وسیلہ بنانا نہیں تھی. کیا تھی؟ بتوں کو خدا. کوئی جاہل سے جاہل آدمی نبی پاک کو عبادت کا مستحق کہہ سکتا ہے؟ کوئی جاہل سے جاہل آدمی حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی المرتضیٰ، حسنین کریمین، سارے اولیاء کاملین جن سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ کے کہنے سے کرتا ہے. خدا کہتا ان سے پیار کرو، تو کہتا نفرت کرو. خدا تک کہتا ہے ان سے وسیلہ بناؤ اور تم کہتا ہے نہیں بناؤ تو تیری توحید تو نہیں مانیں گے. اب آپ دیکھیے آپ کہ مسلمان جو انبیاء اور اولیاء سے محبت کرتے ہیں یا وسیلہ بناتے ہیں وہ کیا نبیوں کو معبود کہتے ہیں؟ بولیے معبود کہتے ہیں؟ ولیوں کو معبود کہتے ہیں؟ تو پہلے تو یہ کنڈیشن اڑ گئی ایک بات. اب رہی دوسری بات کہ وہ وسیلہ بناتے تھے تو ان کی یہ جہالت تھی, وہ اس کو وسیلہ بناتے تھے جن کو خدا نے درجہ دیا ہی نہیں تھا, اور مسلمان اس کو وسیلہ بناتے ہیں جس کو خدا نے درجہ دیا. کھل گیا موضوع بھی آپ کے ساتھ. اس لیے کہ وسیلہ ایک مقدس منصب ہے, ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. اور اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے ذریعہ اور وسیلہ تلاش. یہ کہتے قرآن میں وسیلہ کہیں نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا یہ المائدہ میں وسیلہ کا لفظ نہیں آیا, وابتغوا الیہ الوسیلہ. کہنے لگے نہیں اس کا معنی. میں نے کہا وہ معنی بعد میں, کہا تو نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ وسیلہ کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ؟ کہ جی لکھا ہوا لیکن اس کا معنی یہ. میں نے کہا اس کا معنی یہی کہ ذریعہ پکڑو اللہ کی بارگاہ. اب آپ دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے, ایک آسان سی مثال میں پیش کرتا ہوں. قرآن یہ کہتا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا, جو اپنی جانوں پر ظلم کرے محبوب جاؤ کا وہ تیرے پاس آئے, فاستغفر اللہ تیرے پاس آ کر وہ ہم سے توبہ کرے, واستغفر لهم رسول اگر تو ان کی سفارش کر دے, لوجد اللہ تواب الرحیم تو بندہ دیکھے گا کہ اللہ مجھ پر کیسے رحم فرماتا ہے. تو یہ حضور کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں, اللہ بھیج رہا ہے. تو پتا چلا جو وسیلہ بننے کے مستحق تھے ان کو بنانا ایمان ہے, اور جو بننے کے مستحق نہیں تھے ان کو بنانا کفر ہے. یہ ایک واضح سی بات ہے, ٹھیک ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. اور دیکھیں میں اکثر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ یہ جو آیا تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الا زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں بتوں کے قریب کر دیں, یہ اللہ کے قریب ہمیں کر دیں. تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو لفظ ہے نا کہ ما نعبدہم, یہ جو لفظ ہے الا لیقربون, لیقربونا الی اللہ زلفا, ہمیں اللہ کے قریب کر دے. پتا چلا کہ کسی ذات کو اللہ کے قریب, ہم کہتے ہیں نماز روزہ اللہ کے قریب, کہتے ہیں عمل کو چھوڑیں آپ, ذات کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ ذات ہمیں اللہ کے قریب کرے گی, یہ شرک ہے. میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہیں مصطفیٰ اللہ کے قریب کرتے ہیں کہ دور کرتے ہیں؟ اب اگر کہتا ہے دور کرتے ہیں تو کفر, کہتا ہے قریب کرتے ہیں تب بھی ان کے نزدیک کفر. یہ کہنا کہ جناب یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی ذات بندے کو اللہ کے قریب کر دے. تو میں نے کہا کیوں حضور کے قریب, اگر حضور تمہیں اگر نبی کے قریب, حضور تمہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں تو اگر یہ مائک وغیرہ نہیں کرتے تو ساری مسجد اس کو گنجا کر دو. کہ پھر جب نبی اللہ کے قریب نہیں کر سکتا تو نبی کو ہوتا کون ہے؟ پھر نبی کا کام کیا ہوتا؟ اور اگر یہ کہتے ہیں ہاں جناب اللہ کے قریب کر سکتے, تو میں نے کہا تمہارے استدلال کی بات کیا رہی جو تم نے عقیدہ یہ بنایا. اب آپ دیکھیں یہ کہنا کہ کوئی ذات ہمیں اللہ کے قریب کر دے, ہاں ہر ذات نہیں کر سکتی جس کو اللہ یہ اختیار عطا فرمائے, جس کو اللہ یہ شان عطا فرمائے, جس کو اللہ یہ مرتبہ عطا فرمائے. حضرت فاروق اعظم اگر دعا کرتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی, بخاری شریف کے اندر موجود ہے, سرکار کے چچا سامنے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انا نتوسلو, یا اللہ ہم وسیلہ طلب کرتے ہیں, بعم نبینا اپنے نبی کے چچا سے, فیسقون یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں, فسقنا ہمیں بارش عطا فرما, فرما فیسقون. یہ دعا انہوں نے کی اور اللہ نے بارش عطا فرما. تو بتاؤ یہ وسیلہ پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ اور مسلم امام احمد میں جامع ترمذی میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں باقاعدہ یہ الفاظ موجود. حضرت صاحب سر رسول اللہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ام عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ من اقربہم الی اللہ زلفا. اب دیکھیں من اقربہم الی اللہ زلفا, اور قرآن کے اندر موجود ہے مشرکین کا قول لیقربونا الی اللہ زلفا, دونوں معنی ایک ہی ہے. اور معنی اس کا یہ بنتا ہے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سنجیدہ صحابہ ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بہت قریبی وسیلہ ہیں. یہی بات اگر کافر بتوں کے بارے میں کہیں تو وہ کافر ہوتے ہیں. اور صحابہ یہی انداز اور یہی جملہ اور یہی سٹائل میں اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے کہیں تو وہ ایمان کا ذریعہ ہوتا ہے. تو لہذا یہ گڈ مڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر دوسرے انداز میں آخری مرض کروں وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, آپ اپنے رب کے نام کو ذکر کرتے رہیے اور سب سے منقطع ہو کر. سب سے منقطع ہو کر یہ معنی نہیں کہ گھر بار بچے بال بچے سب چھوڑ دو. ایک معنی میرے جیسے اور آپ جیسے آدمی کے لیے تبتل کی کیفیت کا میں عرض کر رہا ہوں. سرکار کے لیے جو ابھی میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. رہبانیت کیسے ہوتی ہے؟ جیسے عیسائیوں کی ہوتی نا، ان کی نن اور فادر وغیرہ جو ہوتے ہیں چرچ کے اندر، وہ شادیاں نہیں کرتے اور وہ خاص قسم کے کھانے وغیرہ اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں. شریعت مطہرہ میں ایسا نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری روح کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیرے بچوں کا تجھ پر حق ہے. تو شاید اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں مکھن بھی کھاتا ہوں، میں پنیر بھی کھاتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، اور جو میرے طریقے کو چھوڑ دے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو اسلام رہبانیت کا نام نہیں ہے کہ دنیا کی لذتیں چھوڑ دی جائے نا، بلکہ تبتل کی کیفیت یہ ہے کہ کٹ کر خدا کی یاد کرو. کیا مطلب؟ کہ جو چیز آپ استعمال کر رہے ہو لذت کے طور پر استعمال کرو، لیکن دل میں خدا کے علاوہ کسی کو نہیں آنے دو. یہ تبتل کی کیفیت، دل صرف اللہ اس کے رسول کا، جو یعنی زہد ہی کی دوسری قسم، اخلاص ہی کی دوسری قسم، یوں سمجھ لے تبتل کی کیفیت. یہ اس کی معراج ہے. جب سیدنا صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا تھا کہ زہد کیا ہے، زہد کیا ہے، فرما زہد یہ ہے کہ بندہ دنیا میں سروائیو تو کرے، ہر چیز کو لے، لیکن دل اللہ رب العالمین کے علاوہ، دل میں اللہ کے علاوہ کسی کو داخل ہونے نہ دو. جو اصل چاہت ہے وہ رب کے لیے. اور اس کی ایک مثال آپ نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ کشتی اگر پانی کے اوپر چلتی ہے تو جب تک وہ پانی کے اوپر رہتی ہے تو منزل تک پہنچتی ہے، پانی اس کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. تو لہذا دنیا جو ہے وہ دل سے باہر رہنی چاہیے، اور دل کے اندر جو ہے صرف اللہ اس کے رسول کے احکام کی والدستی ہونی چاہیے. یہ وہ تبتل کی کیفیت، اور اس کیفیت کو بچا کر کہ میرے دل میں صرف اللہ ہے، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، یعنی اسی کی رضا ہے، اصل لذت اسی کی ہے. سارے کام میں، کیونکہ کام جو بندہ کرتا ہے کسی چاہت سے کرتا ہے، تو اصل میں میرے دل میں چاہت اللہ کی، جو کروں گا تو اللہ کے لیے کروں گا، جو نہیں کروں گا تو اللہ کے لیے کروں گا، جس کو چھوڑوں گا بھی تو اللہ کے لیے، جس کو کروں گا تو میں اللہ کے لیے کروں گا. فرما یہ کیفیت اگر آ جائے تو پھر آپ اللہ اللہ کیجئے تو منزل آپ کی بلند ہوتی رہے. صرف زبان سے اللہ اللہ نہ ہو، بلکہ اس کیفیت کے ساتھ بھی اگر آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، یہ میں اپنے اور آپ کے لیے ذکر فرما کر رہا ہوں، تو پھر کیفیت آگے بڑھتی ہے. صرف زبان سے اللہ 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 اجر تو ملے گا، لیکن یہ کیفیت ولایت کی اور روحانیت کی نہیں آتی. اللہ اللہ جب کیا جاتا ہے کہ جب واقعی میں دل کے اندر اس کا شوق بٹھا دیا جائے، اور اس کی رضا کے کام کرنے کی ایکسرسائز بھی بندے کو ہو، اور پھر وہ بندہ کیا کرے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھ رہے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے. تفسیر عزیزی میں فرماتے کہ تاریک مکان میں بیٹھ جائے، اس سلسلہ نقشبندیہ کے ذکر کی بڑی خوبصورت کیفیت ہی بیان کرتا، ایک اندھیرے مکان میں بیٹھ جائے، اندھیرے مکان سے مراد اتنا چراغ ہو جس کو اپنے آپ نظر آئے، اور اپنے سر کو ڈھانپ لے. یہ اعتکاف والے سنیں ذرا، یہ جو پردے آپ کے لیے لگائے گئے ہیں نا، اس کا مقصد کیا ہے یہ آپ دیکھیں. فرما تاریک مکان میں بیٹھ جائے، خلوت میں آ جائے، اکیلے میں آ جائے، اور اپنے سر کو ڈھانپ لے، اور آنکھوں کو بند کر لے، اور زبان کو ذکر خدا کے علاوہ ساکت کر لے. یعنی زبان پر صرف اللہ کا ذکر ہو اور کسی کا ذکر نہ ہو، اور فرائض اور سنت راتبہ اور ذکر و دائم کے ساتھ مشغول ہو جائے. یعنی نماز کے وقت نماز پڑھے، وہ فرائض پڑھے، جو وقت بچ جائے تو خلوت کے اندر رہے، چہرے کو ڈھانپ کر رکھے، اور اللہ کے ذکر کا ورد جو ہے وہ اپنے مرشد سے جو اس نے لیا ہے اس کو جاری رکھے. آگے ارشاد فرماتے ہیں قبلہ رو رہے، قبلہ رو رہے، اور طہارت کاملہ پر ہو، یعنی مکمل اس کو پاکیزگی ہو، ہر چیز کا لحاظ ہو. واش روم میں اگر جا رہا ہے تو اس کو یہ پتا ہو کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹوں گا کیسے. اور عند الفقہا وہ باریک باریک ذرات پیشاب کے جو اچھل جاتے ہیں، اس کو علماء نے معافی کے حکم رکھا ہے، لیکن اس راہ میں آیا جاتا ہے تو پھر اس کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. پاکی کا بہت زیادہ خیال، لباس کا انتہائی پاک ہونا، جسم کا انتہائی پاک ہونا، جس جگہ پر آپ وضو کر رہے ہیں وہاں پر کیا چیز پڑی ہوئی ہے، بلکہ اتنا اہتمام ہو کہ جو چیز نیچے گر رہی ہے وہ لوٹ کر دوبارہ اس کے چھینٹے آپ کے بدن پر نہ آئے. طہارت کاملہ پر ہو اور دل و جان سے حاضر بارگاہ ہو، ابتدا میں زبان کے ساتھ ذکر کرے، حتیٰ کہ ذکر اس کے احوال میں سے ایک احوال بن جائے. یعنی زبان سے اتنا ذکر کرے کہ جس طرح جب اس کو کسی کو دیکھنا تو آنکھ کھولتا ہے، اور جس طرح اسے پیاس لگتی تو پانی کی طرف چلا جاتا ہے، یہ حال بن جاتا ہے. جس طرح اسے بھوک لگتی ہے تو روٹی خود ہی یاد آ جاتی ہے، کھانا خود ہی آ جاتا ہے، حال بن جاتا ہے. تو فرما ایسے ہی ذکر اس کا حال بن جائے، اور بغیر اس کے اس پر گزارا نہ ہو، اور اس کی طبیعت بن جائے وہ، اور پھر آگے فرماتے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہ جب کیفیت ایسی ہو جائے کہ بندہ اوروں کے ذکر کو زبان سے بند کر لے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اور اللہ کے ذکر میں حضور کی نعتیں بھی آ گئی ہیں، اللہ کے ذکر کے اندر ہر وہ ذکر آ گیا جو خدا خود کرتا ہے، جن کا ذکر خدا خود پسند کرتا ہے، یہ نہیں کہ کبھی آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں اور پھر آپ نے تھوڑی سی نعت کے دو شعر گنگنا دے تو یہ خلاف ذکر نہیں ہے، یہ خلاف ذکر نہیں ہے، کیونکہ خلاف ذکر وہ ہوتا ہے جو خدا کو بھلاتا ہے، حضور کی یادیں خدا کو بھلاتی نہیں، خدا کے قریب لے جاتی ہیں، تو غیر اللہ وہ ہے جو اللہ سے دور کریں، اور حضور وصول اللہ کی منزل پر ہیں وہ تو غیروں کو بھی خدا کے قریب کرتے ہیں، تو جب پاکی کا خاص اہتمام ہو، آنکھیں بھی پاک ہو کہ غیر محرم پر نہ پڑے، کان بھی پاک ہو کہ غیبت اور برائیوں سے سننے سے وہ محفوظ ہو جائے، زبان بھی پاک ہو غیبت کرنے گالی گلوچ اس سے اس کی زبان بھی پاک ہو جائے، اور اب وہ ان چیزوں کو بھولتا رہے، وہ نقشہ آنکھوں سے مٹتا رہے، جو میں 10 دن کی آپ کو بات کر رہا تھا اعتکاف کے اندر، کہ اب دماغ سے وہ تصویر مٹے جو پہلے دن میں نے آپ کے سامنے بات کی، کانوں کے ذریعے جو فوٹو دماغ میں پہنچ گئی، آنکھوں کے ذریعے جو تصویر پہنچ گئی، یہ بہترین دن ہے 10 دن، اس میں بندہ بہترین قسم کی منجائی کر سکتا ہے، سرکار نے فرمایا ہر چیز کو مانج کر چمکا دینے والی ایک چیز ہوتی ہے نا، صحابہ نے کہا، فرمایا لکل شئن سقالہ سقالۃ القلب ذکر اللہ، فرمایا دلوں کو مانجنے والی چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد ہے، اور اس کا بہترین حل، آپ قسمت والے ہیں کہ آپ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے اور یہ موقع، یقین کیجئے میں رش کرتا ہوں آپ پر، میرے پاس فرصت نہیں ورنہ میں آپ کے ساتھ بیٹھتا، یہ بہت خوبصورت وقت ہے آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا، کہ 10 دن آپ اللہ رب العالمین جل وعلا کی راہ میں نکلتے ہیں، یہ میں صرف تہذیب سے نعمت کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، کہ جب آنکھوں سے جو تصویریں دماغ میں گئی ہیں گندی بے حیائی کی اور غیروں کی، وہ مٹتی چلی گئی، جب آپ نے 10 دن کسی کو دیکھا ہی نہیں، 10 دن کسی کی سنی نہیں، آپ وہی سنا جو اللہ اس کے رسول کا ذکر تھا، وہی دیکھا جو مسجد تھی، قرآن تھا، آیات تھے، تسبیحات تھے، تو اب دماغ سے وہ چیز مئو ہو گئی، تو اب ذکر کو جب آپ نے پکڑا تو مجھے بتائیے روزے کے بعد بھی عید کے دن دل پھیکا پھیکا نہیں رکھتا، تو روزہ اب آپ کی عادت بن گیا ہے، عید کا دن اس کی خوشی شریعت اعتبار سے وہ بالکل مسلم ہے، لیکن دل میں بیزاری نہیں ہوتی، وہ غم نہیں ہوتا کہ روزہ کہاں چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ 3 دن جو آپ نے ٹکا کر روزہ رکھا ہے نا، اب یہ روزہ آپ کی عادت بن گیا ہے، اور یہی حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جب ذکر اس طریقے سے کرو گے اور چاہت کے ساتھ، ذکر ہم جیسا بدقسمت تو کہتا ہے کہ جناب جو بس رمضان چلا جائے بس ہم کھائے پیے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جائیں کیوں، تو جب طبیعت کے اندر وہ خلوت وہ تجرد اور وہ عبادت کے جلوے اور روحانیت طبیعت بن جاتی ہے اور ذکر طبیعت بن جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک کیفیت کھلتی ہے جس کو شاہ عبد العزیز صاحب تفسیر میں لکھتے ہیں، اس وقت بہت قوی محبت پیدا ہوتی ہے، ذوق بڑا جوان ہو جاتا ہے، بڑی قوی محبت پیدا ہوتی ہے، اور ذاکر اپنے مذکور کو فراموش نہیں کر سکتا، یعنی جس کا جو ذکر آپ کر رہے ہیں اس کو آپ پھر اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، آپ کو وہ ذکر سونے نہیں دے گا جب تک تم اس کو یاد نہیں کرو گے، وہ تمہیں کھانے نہیں دے گا جب تک تم اس کو یاد نہیں کرو گے، تو فرمایا ذاکر ذکر کرنے اور مذکور محبوب اللہ اس کے رسول کی ذات، فرمایا وہ محبت جب یعنی جب ذکر کی عادت پڑ جاتی ہے تو ایک محبت کا شعلہ دل میں اٹھتا ہے، اور فرماتے ہیں حضرت، کیونکہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور ان کے والد صاحب سلسلہ اویسیہ کو فالو کرنے والے ہیں اور یہ نقشبندی سلسلے کے بالکل قریب ہے اور انتہائی روحانیت اور انتہائی مٹھاس والا یہ سلسلہ ہے، تو فرمایا اس وقت محبت بالکل قوی ہو جاتی جب بندے کو ذکر کیا اور ذاکر اپنے مذکور کو فراموش نہیں کر سکتا، فرمایا تو پھر تمام اشیاء سے ظاہری باطنی طور پر غیبت متحقق ہو جاتی ہے، جب یہ محبت مضبوط ہو جاتی ہے اور بندہ اپنے محبوب کو فراموش نہیں کر سکتا، تو جو دیکھ رہا ہے جو ظاہری چیز ہے جو باطنی چیز ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے ہو کر بھی اس کی نظروں سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، پردے ہٹنا سب غیبوبیت میں، پہلے وہ پردے میں ہوتا ہے لیکن جب ذکر جاگتا ہے تو پھر کائنات پردے میں ہو جاتی ہے اور جس کی طرف وہ جاتا ہے وہ پردے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر فرمایا شاہ عبد العزیز صاحب نے حتیٰ کہ اپنے نفس اور اس کی ذات سے غائب ہو جاتا ہے، اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے نفس کو بھول جاتا ہے، نفس پر ایک بات کروں یہاں پر، یہ اتنا مشکل موضوع ہے، بندہ ٹکرے مارے تو سمجھ میں کیا ہے کہ نفس کیا اور روح کیا ہے، میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں نے ایک بزرگ کامل کا پڑھا اور مجھے اس سے تسلی ہوئی، کیونکہ میں تھوڑا طالب علم ہونے کے حوالے سے شوق رکھتا ہوں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے. تو عنقریب میں نے ایک بڑی پیاری بات یہاں پر جناب جو ہے کہ وہ میں نے سمجھی ہے رضوان بھائی، اور بڑی مجھے اچھی لگی وہ بات. ایک ہے روح اور ایک نفس. ابن قیم نے اتنا الجھایا ہے کتاب الروح میں، اور اس نے سارا یہی زور لگایا کہ روح اور نفس ایک ہی ہوتا ہے، روح اور نفس ایک ہی ہوتا ہے، روح اور نفس ایک ہی ہوتا ہے. میں اپنے درسوں میں نفس کو سمجھاتا رہتا ہوں، یعنی نفس سے مراد انسان کی خواہشات، بری خواہشات، یا ایسی جگہ جہاں پر بری خواہشات پنپتی ہیں. لیکن اس سے آگے کی منزل مجھ پر ایک بڑی اچھی واضح ہوئی ایک حوالے سے، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک روح اور ایک نفس. امام غزالی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی زور دیتے ہیں کہ روح اور نفس ایک ہے. احیاء العلوم آپ اگر آپ دیکھیں، ابن قیم کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے کتاب الروح میں پوری کئی آٹھ آٹھ نو نو فصلیں باندھ دی اس بات پر کہ روح اور نفس ایک ہی چیز ہے. لیکن ایک بڑی پیاری بات میرے سامنے اس حوالے سے کھلی ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اگر آپ سمجھیں، کہ روح اور نفس ایک ہے لیکن الگ الگ سسٹم کا نام ہے، الگ الگ کام کا نام. انسان میں کام ایک چیز ہوتی ہے، انسان میں طاقت، اور ایک ہوتی ہے لذت. یہ دو چیزیں انسان بالفعل چل کر جانا، ادھر جانا، ادھر گیا، ادھر آنا، ادھر گیا، یہ اٹھانا، یہ اٹھانا، یہ کام نفس کا ہے. تو نفس کا کام ہوتا ہے فعل پیدا کرنا، روح کا کام ہوتا ہے فعل پیدا، ادھر جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو، یہ کام جو اندر سے پیدا ہے یہ آپ کی روح کر رہی ہے. یہ طاقت جو آپ کو دے رہی ہے کون دے رہی ہے؟ روح. اور اس کی لذت جو پیدا کر رہی ہے وہ نفس پیدا کر رہا ہے. تو جو کیفیت لذت کو پیدا کرتی ہے وہ نفس ہے، اور جو طبیعت اس لذت کو آگے بڑھانے کے لیے طاقت کو پیدا کرتی وہ روح ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نفس کی صلاح سے مراد یہ ہے کہ بندہ فکری طور پر نفس کو اس بات کا خوگر کرے کہ وہ اچھی چیزوں کی لذت پائے، اچھی چیزوں کی لذت کا آشنا ہو جائے، اور جب طبیعت اچھی چیزوں کی لذت کی آشنا ہو تو روح پھر اس کو سپورٹ کر کے وہاں تک پہنچاتی ہے. کیونکہ روح کا کام ہے چلانا، اور ذوق پکڑنا یہ نفس کا کام ہوتا ہے. کسی چیز میں ذوق لینا نفس کا کام ہوتا ہے. اگر وہ بری چیزوں کی ذوق پکڑتی ہے تو وہ نفس ہمارہ ہے. نفس ہمارہ اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ اس کو پیار آئے گا تو گناہ پر آئے گا. ایسی لذت جو ہمیشہ گناہ کے لیے ابھرے، اور ایسی لذت جو ہمیشہ والعیاذ باللہ کفریہ کام کے لیے ابھرے، تو ایسی باطنی لذت کو نفس ہمارہ کہا جاتا ہے. یعنی ہر وہ شے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو چیز لذت کی کیفیت کو پیدا کرتی ہے وہ نفس ہے، اور جو اس کو بالفعل بنا دیتی ہے، اس کو بالکل فزیکل شکل میں لے کر آتی ہے، وہ روح ہے. تو اب حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا یہ جملہ سنیے. فرمایا کہ اس وقت جب، اور میں گفتگو ختم کرتا ہوں، کہ جس وقت بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذکر میں لگ جاتا ہے کامل طہارت کے ساتھ، اور زبان اس کا ذکر کرتی ہے، کیفیات اور حالات اس کو محسوس کرتے ہیں، تو پھر وہ ذکر اس کی عادت بن جاتا ہے. وہ بیٹھا بھی ہو تو زبان چل رہی ہوگی، وہ خاموش بھی ہوگا تو اس کا دل کہیں نہ کہیں، اس کا دماغ کہیں نہ کہیں ہوگا، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہا. وہ اپنی فکر میں کہیں نہ کہیں گھوم رہا ہوگا. وہ اگر سو بھی رہا ہوگا تو وہ خواب میں بھی کہیں سیر کر رہا ہوگا. یعنی ہمہ وقت وہ اس کی عادت بن جاتی ہے. تو اس وقت ایک قوی محبت کی کیفیت شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں ذاکر کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور ذاکر اپنے مذکور کو پھر فراموش نہیں کر سکتا. وہ چائے بھی تو خدا، جس طرح صاحب پیاس لگی ہے، آپ کو پیاس لگی اور پانی ٹھنڈا سامنے آیا، آپ اس کو فراموش کریں گے؟ گھر میں بیٹھے اختیار آپ کے پاس ہے، فراموش کریں گے؟ اور کوئی منع بھی نہیں کرتا، فراموش کریں گے؟ آپ فوراً پیئیں گے. تو آپ جو محبوب ہے آپ کا، جس سے آپ کو لذت مل رہی، اس کو آپ فراموش نہیں کر رہے، تو یہ آپ کی عادت ہے. اس طرح ذکر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہو نہیں سکتا کہ جناب وہ ذکر کو فراموش کرے، اور بلکہ مجھے کہنے دیجئے، وہ ذکر کو فراموش اس لیے نہیں کرتا کہ محبوب اس کے سامنے ہمیشہ ہوتا ہے. محبوب ہمیشہ اس کے سامنے ہوتا ہے. اور اب ارشاد فرمایا کہ اس مرتبے کو قرب کا نام دیتے ہیں صوفیہ. یہ مرتبہ جو ہے، یہ جو ہمارے کے لئے یہ قرب کی منزل ہے، قرب کی منزل. میں نے کہا تھوڑا احتیاط، ایسے عربوں میں ایک دو لوگ ہوتے ہیں، خربوں میں ایک دو لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں اٹھا کے یہ ہر سند کو تم جو ہے وہ بانٹنا شروع کر دو، تھوڑا لحاظ ہونا چاہیے. اس منزل کو قرب، یہ میں نے صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جیسا بن تو نہیں سکتے، اس راستے کی طرف چل تو سکتے ہیں ترغیب کے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. اس منزل کو قرب کہتے ہیں. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب، پھر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے، بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ ذکر سے بھی بندہ غائب ہو جاتا ہے. یعنی ذکر پہلے اتنا قوی ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کائنات جو سب ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ہوتا سروائیو سب کو کرتا ہے لیکن دل میں صرف خدا ہوتا ہے، کوئی چیز اس کے دل میں نہیں آ سکتی، پہلے اس کے سامنے سے ظاہر غائب ہوتا ہے. اب حال یہاں تک ہوتا ہے کہ یہ منصب، اس منصب کو قرب کہتے ہیں. اب وہ رب کو یاد کرنے کے لیے پہلے اس کے نام کو ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ اللہ، اور یہ نام جب اتنا قوی ہو جاتا ہے تو سامنے کی تمام چیزیں آئینے میں لکھی ہوئی عبارت کی طرح مٹتی چلی جاتی ہے، اور ایک منظر اس کا اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ اب وہ ذکر والی کیفیت پیچھے نہیں رہ جاتی ہے، اور وہ شہود کی منزل پر پہنچ جاتا ہے. پہلے تو اس کا ذکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کرتا ہے، اب وہ ذکر پیچھے رہ گیا، اب باقاعدہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اب وہ زبان بند ہوتی ہے اور آنکھیں مشاہدہ کر رہی ہوتی ہیں. یہ آگے کی منزل ہے جس کو شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں یہ فنا، یہ فنا کی سرحد ہے، قرب سے اور فنا کے مقام پر وہ پہنچتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کے بعد بے کیف اور بے قیاس اتصال محبوب حاصل ہوتا ہے. فرما محبوب سے مل جاتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ فرما قیاس نہیں کرتا. کہ وہ کیسے ملتا ہے، کہ کیفیت نہیں بتا سکتا، بس مل جاتا ہے. کہ کیسے ملتا ہے؟ نبھایا اس کو حاجی امداد اللہ صاحب. میں حاجی امداد اللہ صاحب کو پڑھ رہا تھا، مہاجر مکی رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، فرما لوہے کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں. کہ لوہے کو جب آگ میں ڈال دیتے ہو نظر آتا ہے؟ کہنے گا ہاں. کہ کتنے دیر نظر آتا ہے؟ کہ پانچ منٹ. کہ پانچ منٹ کے بعد وہ نظر آتا ہے؟ کہ نہیں، صرف آگ ہوتی ہے. لوہے کو اگر بھٹی میں ڈال دو آپ تو لوہا ایک دو منٹ آپ کو نظر آئے گا، اس کے بعد آنکھ اندر باہر اس کے اندر اتنی سرائیت کر جائے گی کہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اور صرف آگ ہی آگ نظر آئے گی. یہ ایک سمجھانے کی بات ہے، اللہ حلول سے پاک ہے، اللہ حلول سے پاک، کسی چیز میں داخل ہونے سے پاک، اور کوئی اس میں داخل ہو جائے یہ کیفیت بھی محال. اس لیے شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ وصال ہو جاتا ہے لیکن کیفیت نہیں پتا، وصال ہو جاتا ہے لیکن مثال نہیں دی جا سکتی. فرمایا، اور وہی حدیث پاک کا جو مثال ہے کہ پھر وہ دیکھتا وہ نہیں، ہم دکھاتے ہیں. اور حضرت غوث آدم فرماتے ہیں کہ رب کریم اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، رب کریم اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا بولتا ہے. اور بڑی پیاری بات، یہ صرف غوث آدم کی کتاب میں فتوح الغیب شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے. بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے کب ہوگا؟ جب جنت میں جائے گا. اور اتنا قریب ہو جائے گا، اتنا قریب ہو جائے گا کہ وہ جو سوچے گا اللہ وہ کرے گا. فرمایا، اولیاء جب اپنے آپ کو موتوا قبل موتکم، اپنی موت سے پہلے اپنے آپ کو مار کر اللہ کے ذکر سے جب اپنے آپ کو زندہ کرتے ہیں تو وہ دنیا میں رہ کر اہل جنت کی طرح ہوتے ہیں. جس چیز کو کرنا وہ سوچتے ہیں خدا ان کے لیے کر دیتا ہے جیسے جنتی کے لیے کرتا. یہ غوث آدم نے مثال دی ہے فتوح الغیب شریف کے اندر، اور یہاں سے پتا چلا کہ غوث پاک الحمدللہ سنیوں کے پیر ہیں. اور آپ کا یہ نظریہ ہے کہ بندہ ولایت کے اس منصب پر جب پہنچتا ہے تو خدا کی رحمت کا ایسا لاڈلا ہو جاتا ہے جیسے جنت کے اندر وہ ہوتا ہے کہ جو سوچتا ہے خدا وہ کر دیتا ہے. تو ولی جنت میں جانے سے پہلے جنتیوں والا لباس جب دنیا میں پہن لیتا ہے، اسی طرح جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو سوچتا ہے اللہ خدا اسے کرتا ہے. تو فرمایا، وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، محبوب اپنے آپ کو مضبوط کرو، ان کافروں کے تانوں سے جان چھڑانا ہے تو پھر ہماری طرف آؤ، اب پورا آ جاؤ محبوب. وتبتل الیہ تبتیلا، ہر رشتے سے کٹ کر ہماری محبت کی طرف آؤ. لہذا یہ آج کا درس ہمیں ذکر الہی کی طرف ابھار رہا ہے، بلا رہا ہے، اور ہمیں چاہیے وقت نکال کر ہم اپنے ذہنوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کی کیفیت کو صاف کریں، اور کثرت ذکر کا اہتمام کریں. ایسی مجلسوں میں بیٹھیں جہاں ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، جہاں فکر کی مجالس ہوتی ہیں، کیونکہ ذکر فکر کے ذریعے ہی بندہ اپنے باطن کو پاتا ہے، صاف کرتا ہے، اور اسی کیفیت کا نام بندگی ہے. اسی لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا، فرما عبادت کے لیے. عبادت کیسے ہو سکتی ہے بغیر معرفت کے؟ کا ہماری پہچان کے لیے. اور پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ حلقہ ذکر سے ہو سکتی ہے، حلقہ اہل فکر کے ساتھ ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا یہ کلمات قبول فرمائے، اور ہم تمام کو ظاہر اور باطن میں ہمارے لیے ذکر کو جاری فرمائے، اور ہمارے بزرگوں کے فیوزوات سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو متمتع فرمائے. اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی قبر اقدس پر، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کی قبر مقدسہ پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. سلسلہ اویسیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، اشرفیہ، ان تمام اسلاف جو یقیناً وصول کی راہ پر رہے، وہ اسلاف قرب و فنا کی راہ پر رہے، اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی نگاہ عنایت کے چند چھیٹیں ہمارے دلوں پر بھی اتارے. واخر دعوانا الحمدللہ.